إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہندوستان کی ہم پر مسلط کردہ جنگ میں ہمیں سرخرو فرمایا، فتح یاب کیا. افواج پاکستان اور قوم کا وقار بلند ہوا، الحمدللہ. پوری قوم کو، افواج پاکستان کو یہ خوشی مبارک ہو. کسی نے درست کہا کہ جوابی مزاحمتی یا مدافعانہ آپریشن کا نام منیان مرصوص قرآن سے تجویز کیا گیا. آپریشن کا وقت سنت رسول سے تجویز ہوا. آپریشن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی. میزائل کا نام سورہ فتح سے لیا گیا اور آپریشن کا اختتام سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پر ہوا. اس عمل نے دو قومی نظریے کی اساس کو تازگی بخشی ہے. بنیان مرصوص میں 10 حروف ہیں اور مختصر حملے کے لیے تاریخ بھی 10 مئی طے ہوئی. بنیان میں 5 نقطے ہیں، مہینہ بھی 5واں یعنی مئی کا تجویز ہوا. اور بنیان مرصوص سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، آیت کا 4th نمبر ہے، اور انڈو پاک کے درمیان جنگ بھی یہ 4th تھی. یہ سب کچھ ایک نظریاتی باشعور غیور قیادت کا، دانش مندہ عسکری قیادت کا دانش مندانہ رد عمل اور قومی وحدت کا مظہر، مؤثر، مربوط اور متحرک مارکہ حق کو باطل ثابت ہوا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جنگ ہم پر یہ کہہ کر مسلط کی گئی کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا دنیا میں امن کے دشمن، امن کے دشمن ہندوستان، اسرائیل اور ریاستی دہشت گردوں کے سرپرست عالمی دہشت گرد امریکہ اور اس کے حواری مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اس کا المیہ یہ ہے کہ اپنے دین کی تعلیمات سے حقیقی طور پر ناواقف کچھ لوگ، جنہیں یہ زوم بھی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، مغرب کے جانبدارانہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جہاد جیسے انسانیت کے لیے امن کے ضامن عمل کو بھی دہشت گردی سمجھنے لگے. مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال. حالانکہ دہشت گردی جیسے قابل مذمت جرم اور جہاد جیسے نسل انسانی کے تحفظ اور بقا کے ضامن عمل میں زمین و آسمان کا فرق. اس حقیقت کے ادراک کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں انسانی جان، انسان کی ناموس اور انسانی خون انتہائی محترم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانیت کی تکریم کا درس دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی. اسلام انسان کے تمدنی حقوق میں سب سے پہلا حق، ہر انسان کے زندہ رہنے کے حق کو قرار دیتا ہے. توجہ آپ کی ہوگی تو ذرا بات آسانی سے سمجھ آئے گی. ہر انسان کے زندہ رہنے کا حق، بلکہ انسانی جان کا احترام. احترام جان کی جتنی عمدہ، صحیح اور مؤثر تعلیم اسلام نے دی ہے وہ کسی دوسرے نظام میں دکھائی نہیں دیتی. سورہ مائدہ میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ صاحبان ایمان کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے ناحق قتل نہیں کرتے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے بلا وجہ، بغیر برحق وجہ کے قتل نہ کرو، بلکہ صاحب ایمان کے قتل کا تو جرم اتنا بڑا ہے کہ حضور نے فرمایا، لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مومن، پوری دنیا پر زوال آ جائے یہ کم ہے اور ایک مومن کا ناحق قتل اس سے بھی بڑا جرم. لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لعاقبهم اللہ فی النار، بالفرض آسمان و زمین کے سب کسی ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، انسانی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا ہے. سنن نسائی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا جو محاسبہ ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، اور سب سے پہلے جو فیصلے ہوں گے وہ انسانی خون کے حوالے سے ہوں گے، کہ کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہو. خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام، تمہارے خون، تمہاری ناموس، تمہاری عزت، تمہاری حرمت تمہارے لیے قابل احترام ہے. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، جیسے آج کا دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح تمہارے خون، تمہاری ناموس اور تمہارا تمہارے مال یہ محترم ہیں. فاعادھا مرارا, یہ جملہ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا. میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام نے ناحق مقتول کے قصاص کا قانون اسی لیے رکھا ہے کہ یہ قانون تحفظ انسانیت اور بقائے حرمت انسانی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے. یہ قصاص کا جو نظام ہم نے رکھا ہے, اس میں تمہاری بقا ہے, تمہاری زندگی ہے. اس سے قتل رکیں گے, اس سے خون بہانے کا جو انداز معاشرے میں ہوگا اسے روکا جائے گا. اور ذرا اس جملے پر بھی غور کیجئے کہ اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی جان اور ان کی عزت اور مال کی حفاظت کی جائے, چاہے اس دفاع کے لیے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آنے والے مسلم حکمرانوں کو وصیت کی تھی, وَأُوصِيهِمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقْتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. آپ نے فرمایا تھا غیر مسلموں سے جو معاہدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے. اپنے ملک کے شہری غیر مسلموں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جنگ کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے. اور حفاظتی ٹیکسس میں ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس لاگو نہ کیا جائے. اسی طرح کے اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف مورخ ڈاکٹر گستاولی بان نے لکھا ہے کہ مسلمان حکمران اپنے وعدے پر اس درجہ مستحکم رہے اور انہوں نے رعایا کے ساتھ اس طرح عمدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک شام نے بخوشی دین اسلام قبول کیا, عربی زبان قبول کی. اور کہتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ نتیجہ ہے جو تلوار کے زور سے ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے کہ یہ تمام احکام اس لیے تھے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور فتن و فساد کا خاتمہ ہو. ہر شخص اپنی حدود میں آزاد زندگی گزارے, لیکن ایسا تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنے جینے کے حق کو ان حدود کے دائرے میں رکھے جو خالق کائنات نے اس کے لیے مقرر کیا ہے, یا ملکی اور بین الاقوامی ضابطوں کے تحت وہ حدود اور قوانین جو وضع کیے گئے ہیں ان کے اندر رکھے. اگر کچھ لوگ ان حدود سے تجاوز کر کے فتنہ و فساد پھیلائیں یا دوسروں کی جانوں پر حملہ آور ہوں تو وہ اپنا حق کے زندگی خود بخود کھو دیتے ہیں. ان سے قتال کی راہ کھل جاتی ہے جسے ہم جہاد کہتے ہیں. یہ بات تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہے. ہندو دھرم کے متاخرین فلاسفروں نے جیو ہتیا کرنے کو پاپ قرار دیا ہے, لیکن اسی دور کے قانون ساز منو سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ہماری عورتوں پر دست درازی کرے یا ہمارا مال چھینے یا ہمارے دھرم کو بے آبرو کرے تو ہم کیا کریں, تو اس نے جواب دیا تھا ایسے جفاکار انسان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے, چاہے وہ گرو ہو یا عالم ہو, برہمن ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو.
اور یہی بات قرآن نے کہی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہاں پر یہ بات انشاءاللہ تفصیلاً تو میں کسی خطبے میں عرض کروں گا، لیکن ضمناً میں عرض کر دوں کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو کفار مسلمانوں پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، مسلمانوں پر جنگ مسلط کر رہے ہوں، ان کے وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر رہے ہوں، ان کو اپنے شہروں، آبادیوں اور گھروں سے بے دخل کر رہے ہوں، جیسے اسرائیل ہے، انڈیا ہے، یا بے دخل کرنے والوں کی مدد کر رہے ہوں، جیسے بدماش امریکہ ہے، ہر دفعہ ویٹو کی پاور استعمال کرتا ہے، یہ کفار مسلمانوں کے دوستانہ تعلقات کے حقدار نہیں ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا اللہ کہتا ہے وہ ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے قانون بیان کیا گیا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے اور دین کے حوالے سے تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، لیکن جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے درپے ہیں، دین کے حوالے سے ان سے قتال کرتے ہیں اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں، انت ولوہم، خبردار تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ تمام اقوام، وہ تمام ممالک اور عالمی اتحاد اور وہ تمام استحصالی قوتیں جو غریب اور پسماندہ اقوام پر ڈاکہ ڈالیں، ان کی تجارت، ان کے ذرائع اور ان کے وسائل پر قبضہ کریں، ان کی صنعتوں کو اور ان کے شہروں کو برباد کریں اور طاقت کے بل بوتے پر غریب اور پسماندہ اقوام پر اپنا تسلط جمائیں اور عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ظلم اور زیادتی کو رواج دیں، اپنے مفادات کے لیے خود غرض اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے والے افراد کو ان ملکوں میں مسند اقتدار پر لا بٹھائیں اور آزادی کی تحریکوں کو کچلتے ہوئے عوام کو غلامانہ زندگی پر مجبور کریں، ایسے ملکوں اور ایسی اقوام کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ جہاد انسانیت کی بڑی خدمت اور امن عالم کا ضامن بنتا ہے۔ اس جہاد کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی دفاع کا حق نہ دیتا، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ دفاع کا حق اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے.
ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں کہ اللہ نے دفع فساد کے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے.
میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
یہ یہودی زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مسلسل. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. چنانچہ یہی فساد، بد امنی اور ظلم و جبر ہے جس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی.
جہاد اور دہشت گردی میں فرق سمجھیے ذرا غور سے. اللہ نے سورہ حج میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ،
جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں،
وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے،
اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. اللہ کو اپنا رب ماننا ان کا جرم بن گیا ہے.
اور سورہ نساء میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ،
اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہ کرو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں.
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا،
اور اے پروردگار اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی مددگار حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے فَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، ان شیطان کے یاروں سے لڑو،
قرآن کہہ رہا ہے.
لہذا ایسی جنگ، غور کیجئے، ایسی جنگ جو ظالموں اور مفسدوں کے مقابلے میں ہو، ایسی جنگ جو ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے ہو، ایسی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی راہ میں کی جانے والی جنگ قرار دیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہ جنگ بندوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنے کا حکم دیا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی بے گناہ مخلوق پر نفسانی اغراض کے لیے کی جانے والی دست درازیاں اور ظلم اور جبر کا سلسلہ بند نہ ہو. فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو، فتنہ باقی نہ رہے. اور جہاں ظلم اور تشدد اور فتنے کا سد باب قتال کے بغیر ممکن نہ ہو، وہاں جہاد اور قتال کے سوا کوئی دوسرا راستہ قرآن بتاتا ہے کہ نہیں رہتا. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ دار الحرب کے کفار کے ساتھ، دار الحرب اس ملک کو کہتے ہیں جس کے سربراہان اور جس کا پورا دفاعی نظام مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو، جو تمہارے مقابلے میں لڑنے آئے ہیں.
فضرب الرقاب،
تو ان کی گردنیں مارو، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو، تو فشد الوساق، تو پھر ان کے فوجیوں کو گرفتار کر لو، فاما منن بعد واما فدان، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ اور تاوان جنگ لے کر ان کو رہا کر دو، حتی تزع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگی ہتھیار ڈال دیے جائیں، یہاں تک کہ فتن و فساد کا نام و نشان مٹ جائے اور جنگ کی ضرورت نہ رہے۔ مسلمان، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، صاحبان ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں سے تم نے لڑنا ہے، جنگ ہے تمہاری۔ یہ آیت ایک قول فیصل ہے جس میں حق اور باطل کی حد بندی کر دی گئی ہے، چنانچہ غور کیجئے اس پر، جو لوگ ظلم اور سرکشی کی راہ سے جنگ کریں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور جو لوگ ظلم کو مٹانے کے لیے میدان میں اتریں وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہر وہ جنگ جس کا مقصد حق و انصاف کے خلاف اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہو، بے قصور لوگوں کو ستانا ہو، وہ طاغوت کی جنگ ہے، اور ہر وہ جنگ جس میں مظلوموں کی مدد کی جائے، ظلم کو مٹا کر عدل قائم کرنا مقصود ہو، اور سرکشوں اور فسادیوں کی سرکوبی مقصود ہو، یہ اللہ کی راہ میں جنگ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دفاعی جنگ، یعنی مسلط کی گئی جنگ کا جواب دیا جائے، جیسے ابھی ہم نے جو جنگ لڑی ہے محدود سی، وہ دفاعی جنگ تھی، اور ایک اقدامی جنگ ہے، دشمن سے بچاؤ کے لیے اٹیک پہلے کیا جائے۔ دفاعی جنگ کے ضمن میں قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی حملہ دین اسلام کو مٹانے، مسلمانوں پر ظلم کرنے اور مسلمانوں کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ہو رہی ہو، اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کی جائے، جب انسانی حقوق چھیننے کے لیے، ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کی جائز ملکیتوں سے بے دخل کرنے کے لیے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کے ایمان اور ضمیر کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اجتماعی معاشرتی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے، اور صرف اس وجہ سے جنگ کی جائے، جنگ مسلط کی جائے کہ یہ مسلمان مسلمان ہیں، تو پھر مسلمانوں کو حکم ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی قوم اور ملک کا اس مسلط شدہ ظلم سے دفاع کریں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں، ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، پھر ایسے ظالموں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور اپنے مفتوحہ علاقے واپس لو، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اور سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس پر ذرا توجہ دیجئے کہ جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے، ان پر جنگ مسلط کی جائے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے، تو ان مظلوموں کے دفاع اور تحفظ امن کے لیے جنگ کا جواب جنگ سے دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جو علماء نے فتویٰ دیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے، جو لوگ مسلمانوں کے گھر بار چھین لیں، تباہ کر دیں، ان کا جینے کا حق سلب کر لیں، انہیں اپنی املاک سے بے دخل کریں، ان ظالموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جنگ کر کے ان سے اپنی املاک اور حقوق واپس لینا فرض ہو جاتا ہے۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف جنگ اور مسلمانوں کے اقتدار اور سلطنت اسلامیہ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جنگ اور دغاباز مفسد اور عہد شکنی کرنے والے کفار کے خلاف جنگ، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں فساد کی مختلف اقسام ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْهُ قَتْلُ النَّاسِ، فساد کی ایک شکل یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، وَتَخْرِيبُ مَنَازِلِهِمْ، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہو، وَقَطْعُ أَشْجَارِهِمْ، ان کے باغات اجاڑے جا رہے ہوں، جیسے اسرائیل نے فلسطینیوں کے باغات اجاڑے ہیں، وَتَعْزِيرُ أَنْهَارِهِمْ، اور ان کے دریاؤں کو بند کیا جا رہا ہو، جیسے انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے۔ ان امور سے مسلمانوں کے بچاؤ کی جنگ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ جہاد کسی تشدد کا نام نہیں، جہاد کسی تشدد کا نام نہیں، بلکہ تشدد کو روکنے والی قوت کے استعمال کا نام جہاد ہے۔ تشدد کو روکنے والی، تشدد کو روکنے کے لیے قوت کا استعمال، یہ جہاد ہے۔ تشدد کو روکنے کے لیے قوت کا استعمال، یہ جہاد ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مظلوموں کو استحصال سے بچانے والے، امن و امان کے داعی اسلام کو تشدد کا مذہب اور اس کے پیروکاروں کو مخصوص پروپیگنڈا کے ذریعے دہشت گرد کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ آج تک دہشت گردی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن پر اتفاق نہیں ہو سکا، تاہم جو تعریفیں کی گئی ہیں ان میں فیئر یا ٹیرر یا جارحیت اور تشدد کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ٹیررزم کی تاریخ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا لفظ پہلی مرتبہ 1773 سے 1794 تک فرانس میں استعمال ہوا۔ فرانس کی حکومت نے مسلمانوں کو اور اپنی رعایا پر تشدد اور دہشت کا سلسلہ جو جاری کیا تھا، سب سے پہلے اسے ٹیررزم کا نام دیا گیا۔ کسی مذہب یا حکومت کے خلاف کسی سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے ٹیررسٹ یا دہشت گرد کا لفظ آئرلینڈ میں 1867 میں عیسائیوں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور 1930 سے 1940 تک انڈر ورلڈ کے یہودیوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 9/11 کے حادثے سے پہلے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی مسلمان کو دہشت گرد نہیں کہا گیا، نہ ہی کسی لغت کی کتاب میں اسلامک ایکسٹریمزم کا ذکر ملتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں ظلم و ستم کرنے، خوف کی فضا پیدا کرنے اور پرامن معاشرے کو دہشت زدہ کر کے ناحق ان کی املاک اور وسائل پر قبضہ کرنے کی کسی طرح کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے تو دشمن سے بھی ناانصافی کرنے سے روکا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، مسجد حرام سے صرف اس بنیاد پر روکو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ایسا تم نے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جہاد اور دہشت گردی میں یہی بنیادی فرق ہے۔ دہشت گردی معاشرے میں ظلم و دہشت پھیلانا ہے، جبکہ ظالم اور دہشت گرد کا ہاتھ روکنے کا نام جہاد ہے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جہاد کسی تشدد کا نام نہیں، بلکہ دہشت کے خلاف قوت کے استعمال کو جہاد کہا گیا ہے۔ دہشت گردی ایک فساد انگیزی اور ظالمانہ کاروائی ہے، جبکہ جہاد حق کے دفاع، ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوتا ہے۔ دہشت گردی بلا امتیاز قتل و غارت گری اور بے دریغ تباہی و بربادی لاتی ہے، جہاد جارحیت کے خاتمے اور بے قصور انسانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دہشت گردی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے معاشرے کو خوف زدہ کرنا ہے، جہاد کا حکم ذاتیات سے بالاتر صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب دشمن کو نیچے گرا لیا تھا تو دشمن نے نیچے سے ان کے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا۔ یا حضرت، آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا، ہم نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نفسانی جذبات یا شخصی انتقام میں اس کا قتل کہیں شمار نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کے دائرہ کار کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشادات واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے ناقابل افراد، جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، دشمن کے لوگ، ان کو نقصان پہنچانے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لا تقتلوا شیخا فانیا، اپنے دشمن کا بھی، اگر دشمن کے علاقے میں بھی جو بوڑھے ہیں بالکل، جو جنگ نہیں لڑ سکتے، ان کو تم نے قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا طفلا صغیرا ولا امرأتا، نہ چھوٹے بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کو قتل کرنا ہے، اور مال غنیمت میں چوری نہیں کرنی ہے۔ باندھ کر قتل کرنے سے روکا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے میں نے یہ ارشاد سنا، ینہا عن قتل الصبر، باندھ کر کسی دشمن کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، باندھ کر اس پر نشانہ لگانا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جہاد اور دہشت گردی کے درمیان فرق کو ذہن میں رکھیے۔ ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اسباب کے ازالے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہندوستان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہم دفاع وطن کے لیے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم مسلم قوم ہیں، ہم پر اگر جنگ بھی مسلط کی گئی تو ہم جذبہ جہاد کے تحت مقابلہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخر میں، آج کے اجتماع میں امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب میں اور امارات میں جس بھونڈے انداز سے استقبال کیا گیا ہے اور دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ باعث شرم ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، عربوں کو شرم آنی چاہیے۔ جس درندے نے हमेशा इसराइल की हिमायत की है, सरपरस्ती की है। और जो कहता है कि फलस्तीनियों को यहां जीने का हक नहीं है, इनको यहां से निकालो, उसके इस्तकबाल में इस कदर गुलामाना ज़हनियत का मुजाहरा किया गया है कि दौरे गुलामी की याद ताजा हो गई है। शर्म आनी चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको गैरत दीनी नसीब फरमाए, गैरत ईमानी नसीब फरमाए, और अपने आबाओ अजदाद और अपने सलफ की रिवायात को पेश नजर रखने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।